الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الا رحمه من ربك ان فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کو پڑھیں گے انشاءاللہ معرف القرآن جلد نمبر 5 میں. ان آیات میں اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں اس کا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے جو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تم کو علم دیا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ولئن شئنا لنذهبن اور اگر ہم چاہیں تو ضرور بل ضرور لے جائیں بالذی اوحینا الیک اس چیز کو جو وحی بھیجی. ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا پھر آپ نہ پائیں اپنے واسطے اس کے لا دینے کو ہم پر کوئی ذمہ دار یعنی کوئی وکیل کوئی آپ کا مددگار کوئی آپ کے بہاف کے اوپر آپ کا کیس لڑنے والا. وکیل کون ہوتا ہے؟ کسی کی طرف سے قاضی کے سامنے اس کا کیس لڑنے والا اس کی وکالت کرنے والا اس کی طرف سے جو ہے وہ دلیلیں دینے والا یہ وکیل ہوتا ہے. تو آپ اپنی طرف سے کسی کو وکیل نہ پائیں نہیں پائیں گے اگر ہم نے آپ سے اس وحی کو واپس لے لیا. الا رحمتا من ربک سوائے اپنے آپ کے رب کی رحمت کہ ہم نے واپس لیا نہیں یہ آپ کے رب کی آپ پر رحمت ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا بے شک اس کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے کبیر ہے اس کا فضل آپ کے اوپر. اور کہہ دیجئے قل لئن اجتمعت الانس والجن اگر جمع ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں سارے کے سارے جن اور انسان علی اس بات کے اوپر ان یأتوا بمثل هذا القرآن کہ وہ لے آئیں اس قرآن کی جیسی کوئی چیز. لا یأتون بمثله وہ نہیں لے کر کے آ سکیں گے اس جیسی کوئی چیز. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگرچہ کہ ان میں سے سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں مل جل کر کے اس کی محنت کریں تو بھی اس قرآن کی جیسی کوئی چیز نہیں لا سکیں گے. ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل اور تحقیق کہ ہم پھیر پھیر کر کے انسان کے سامنے اس قرآن کے اندر مثالیں بیان کرتے ہیں ہر قسم کی مثالیں بیان کرتے ہیں. فابا اکثر الناس الا کفورا سو نہیں رہتے بہت لوگ ناشکری کیے بغیر. تب ان آیات کے اندر اللہ رب العزت روح کا تذکرہ چھیڑ رہے ہیں. خلاصہ تفسیر میں حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ ان کی تفسیر بیان القرآن سے حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لی ہے کہ اور یہ لوگ آپ سے امتحان روح کی حقیقت کو پوچھتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کا امتحان لیتے رہتے تھے کہ ان کی نبوت کیا واقعی سچی ہے، کیا واقعی ان کو پتا ہے، کیا واقعی ان کے پاس وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعی ان کا تعلق ہے وحی کا، علم کا، یا نہیں ہے. تو اس کے لیے امتحان لیتے رہتے تھے، ٹیسٹ کرتے رہتے تھے. تیری ہر نظر میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان. میری ہر نظر تیری منتظر، میں تو ہر وقت تیرا منتظر ہوں کہ کب تو آئے گا اور کب جو ہے وہ تجھے میں نسبت عطا کروں گا، کب میں تجھے اپنا خصوصی تعلق عطا کروں گا. لیکن تیری ہر نظر میرا امتحان، تو میرا امتحان ہی لیتے رہتے ہر وقت. ہے نہیں ہے چیک کرتے رہو، ٹھوک بجا کر کے دیکھتے رہو، جیسے کہ ہم اپنے مشائخ کے ساتھ کرتے رہتے ہیں. تو وہ بھی اپنے زمانے کے شیخ کے ساتھ یہی کرتے رہتے تھے، ہر وقت امتحان لینے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، فکر میں لگے رہتے تھے. تو یہ لوگ آپ سے امتحاناً روح کی حقیقت کو پوچھتے ہیں، آپ جواب میں فرما دیجئے کہ روح کے متعلق بس اتنا اجمالاً سمجھ لو کہ وہ ایک چیز ہے جو میرے رب کے حکم سے بنی ہے، اور باقی اس کی مفصل حقیقت سو تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے اس کے بارے میں، اس کی تفصیلی حقیقت کے بارے میں تمہیں بہت کم قلیل علم دیا گیا ہے. جو کہ رتالی انتظار کو ماتا ہے بقدر تمہاری فہم اور ضرورت کے، تمہاری جتنی عقل ہے جتنی سمجھ ہے اس سے زیادہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہارے اندر کیپیسٹی ہی اتنی زیادہ نہیں ہے. تو ایسی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو کہ تمہارے سمجھ میں نہ آئے. بہت ساری باتیں کریں، ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی بات نہیں کری، لوگوں کو کچھ بھی بتایا نہیں، کسی سوال کا جواب نہیں دیا کہ تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، میری باتیں ہی اتنی بڑی ہوتی ہیں، تمہاری عقل کے قابل نہیں ہے، تمہاری عقل اتنی ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں بتایا. نہیں، بہت کچھ بتایا، بہت ساری چیزوں کا علم دیا، بہت سارے سوالوں کے تفصیلی جواب دیے. سورہ یوسف علیہ السلام کیا ہے، اتنی بڑی سورت ہے، وہ یہودیوں کے سوال ہی کے جواب میں نازل فرمائی، اور اتنی تفصیل کے ساتھ علم سورہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں علم. اور پھر سورہ کہف کے بارے میں بھی آپ کو بتایا کہ یہ بھی ان لوگوں کا سوال ہی تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں اور ذوالقرنین کون ہیں اور روح کی حقیقت اس کے علاوہ. تو یہ نہیں کہ کسی سوال کا جواب نہیں دیا، بہت سارے سوالوں کے جواب دیے اور بڑے تفصیلی دیے، لیکن جس سوال کے جواب کی ان کے اندر نہیں تھی، وسعت نہیں تھی، اس کا جواب نہیں دیا. تو آڈینس کے حساب سے بات کرنی پڑتی ہے، آڈینس کے حساب سے، سننے والوں کے حساب سے. زیادہ بھی تفصیل بھی ہو سکتی ہے اور تفصیل نہیں بھی ہو سکتی ہے، یہ استاد کے، یہ معلم کے فیصلے کے اوپر منحصر ہوتا ہے، اس کی سمجھ کے اوپر، اس کی ثوابدید کے اوپر اس بات کا تعلق ہوتا ہے، انحصار ہوتا ہے. یعنی کس چیز کا جواب دے گا، کس چیز کا جواب کتنا دے گا اور کس چیز کا نہیں دے گا. اور روح کی حقیقت کو معلوم کرنا کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے، یہ تفسیر حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی تمہاری ضرورت نہیں ہے اس کے اندر، اور نہ اس کی حقیقت عام طور پر تمہارے سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے قرآن اس کی حقیقت کو بیان نہیں کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ، پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے رکھ کر کے، سامنے کھڑا کر کے ایسی بات فرماتے ہیں کہ جو کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جس کی ضرورت نہیں تھی، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کی توقع کوئی نہیں تھی کہ وہ کوئی ایسا کام کریں گے کہ اللہ رب العزت کو ایسا کرنا پڑ جائے، اتنی سخت چیز جو ہے وہ کرنی پڑ جائے. پیچھے بھی اسی صورت کے اندر اسی طرح کا ایک موقع آیا تھا. تو کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر ہم نے وحی بھیجی ہے، جس قدر ہم نے آپ کو وحی کا علم عطا فرمایا ہے، وحی سے علم عطا فرمایا ہے اور اس کے ذریعے آپ کو علم دیا ہے، سب سلب کر لیں، سب ہم آپ سے واپس لے لیں. مگر اس وحی کے واپس لانے کے لیے، پھر اس وحی کے واپس لانے کے لیے، یعنی اس کو آپ ہم سے واپس لینے کے لیے، آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں ملے گا. تو کہتے ہیں نا، جس طرح ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں کہ کسی کی مجال نہیں کہ اگر میں تم سے کوئی چیز چھین لوں نا تو وہ مجھ سے واپس لے لے اس چیز کو، کسی کی مجال نہیں، کسی کی ہمت نہیں، کسی کی اتنی اوقات نہیں کہ مجھ سے اس چیز کو وہ واپس لے سکے، تو آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایت ہی نہیں ملے گا، مگر یہ آپ کے رب ہی کی رحمت ہے کہ ایسا نہیں کیا، بے شک آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔ اب تفسیراً اس میں حضرت حانیہ انتنا لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو روح وغیرہ ہر چیز کی حقیقت کا تو کیا علم ہوتا، اس کو جو تھوڑا سا علم بذریعہ وہی اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا ہے وہ بھی اس کی کوئی جاگیر نہیں ہے، وہ بھی اس کی کوئی جاگیر، کوئی پراپرٹی، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ تمہارے باپ کی چیز نہیں ہے، کیونکہ باپ کی دی ہوئی چیز کو جو ہے نا پھر ہم اپنی جاگیر سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری وراثت ہے، یہ تو ہماری ملکیت ہے، کوئی مجھ سے اس کو لے نہیں سکتا۔ تو خان جی ہم تو لہلک آتے ہیں اس کی تفصیل میں کہ وہ بھی اس کی کوئی جاگیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو دینے کے بعد بھی سلب کر سکتا ہے، مگر وہ اپنی رحمت سے ایسا کرتا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، تو جب کرنا ہی نہیں تھا تو پھر بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے فضل ہی فضل اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، تو پھر بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب ظاہر ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے امت سے خطاب فرما رہے ہیں، ہم سے آپ سے خطاب فرما رہے ہیں کہ تم اپنے علم کو اپنی جاگیر مت سمجھنا، کہ تم علم کو بھی اپنی جاگیر مت سمجھنا۔ دیکھیں اللہ رب العزت یہ اصل ہیں، یہ مسبب الاسباب ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے ہے، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو کہ مشائخ کی زبان میں دنیا بھی کہا جاتا ہے، غیر اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ کا غیر، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسباب کہلاتے ہیں، یہ دنیا کہلاتی ہے، یہ غیر اللہ کہلاتا ہے، ان کے اندر اپنی کوئی حقیقت نہیں، اپنی کوئی جان نہیں، اپنی کوئی صلاحیت نہیں، یہ سب کا سب من امر ربی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن ان اسباب کا معاملہ انسان کے لیے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی اسپیشل تخلیق ہے، اشرف المخلوقات، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کون ہے؟ حضرت انسان۔ تو حضرت انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا امتحان کے لیے، اور یہ امتحان کیا ہوتا ہے اس کا، اس کو بہت مختلف الفاظ سے سمجھایا جا سکتا ہے، ایک انداز اس کو سمجھانے کا یہ ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر جو زندگی دی گئی، اس زندگی کو اسباب سے گھیر دیا گیا، انسان کے ہر طرف اسباب ہی اسباب ہیں، ہر طرف انسان کے اللہ کا غیر ہے، ہر طرف انسان کے دنیا ہے۔ اب انسان کی نگاہیں جو ہیں وہ اس غیر اللہ تک پہنچتی ہیں، غیر اللہ کی چیزیں جو ہے وہ اس کو نظر آتی ہیں، اسباب اس کو نظر آتے ہیں، دنیا اس کو نظر آتی ہے، لیکن اس کو اللہ نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ کہاں ہے؟ یہ اللہ اس کے پیچھے ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی باقی مخلوقات کو، اپنی کائنات کو ظاہر کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ تو اب ہمارا امتحان کیا ہے؟ عزت تک پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے ہیں، یا ہم اسباب میں ہی گم ہو جاتے ہیں، ہماری نگاہیں، ہماری سوچ، ہماری فکر صرف اسباب تک پہنچتی ہے، یا اسباب کے پیچھے اپنے پروردگار تک بھی پہنچتی ہے، مسبب الاسباب تک بھی پہنچتی ہے۔ تو یہ اسباب جو ہوتے ہیں یہ پھر ہمارے اور ہمارے پروردگار کے درمیان رکاوٹ ہے، یہ حجاب ہیں، یہ پردہ ہیں ہمارے ہمارے پروردگار کے درمیان، اور ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں شیطان کے دھوکے میں آ کر کے، اپنے نفس کی انانیت کی وجہ سے، اپنے نفس کی بیوقوفی کی وجہ سے، بچپنے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اپنے نفس کے، شیطان تو جاہل نہیں ہے، نفس جاہل ہوتا ہے، تو نفس کی جہالت کی وجہ سے ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس جو کچھ ہے وہ اسباب ہی ہے، جو کچھ ہے وہ دنیا ہی ہے، جو کچھ ہے وہ غیر اللہ ہی ہے، اللہ ہوگا کہیں؟ جو ماننے والے ہیں اللہ کی وجود کو، ایتھیسٹ نہیں ہے، تھیسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں ہوگا کہیں، بعد میں دیکھی جائے گی، بعد میں اس سے نمٹ لیں گے، نعوذ باللہ. اور جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، بس جو کچھ ہے وہ ازلابی ہیں، اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی کریئٹر ہے ہی نہیں. تو دونوں دھوکے ہیں، وہ بڑا دھوکا ہے کہ ہے ہی نہیں، اور یہ دھوکا ہے کہ بھائی دیکھا جائے گا بعد میں جب نظر آئے گا تب اسے نمٹ لیں گے، ابھی تو نظر ہی نہیں آتا نا، ابھی تو جو نظر آتا ہے لیٹس ڈیل وتھ دیٹ، اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا معاملہ کرو، اس سے جو ہے وہ اپنا کام بناؤ. تو اسباب جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اور ہمارے پروردگار کے درمیان دھوکا ہوتے ہیں، حجاب ہوتے ہیں، یہ ہمیں دھوکے میں مبتلا کر دیتے ہیں. اب یہ اسباب جو ہیں یہ دو قسم کے اسباب ہوتے ہیں. ایک اسباب یہ مادی اسباب کہلاتے ہیں، فزیکل اسباب، ٹینجیبل جس کو کہتے ہیں انگریزی زبان کے اندر، ان کی کوئی فزیکل باڈی ہوتی ہے، کوئی شیپ اینڈ سائز ہوتا ہے ان کا، حجم ہوتا ہے ان کا، بدن ہوتا ہے ان کا. یہ اسباب جو ہیں یہ ایک انمیچیور ذہن کے لیے دھوکہ بن جاتے ہیں، پروردگار اور اس کے درمیان یہ حجاب بن جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اچھا گھر، بڑا اچھا سا گھر ہے، یہ سبب ہے انسان کے لیے، دنیا کی مخلوق ہے، یہ تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. اس گھر کے اندر انسان مصروف ہو جاتا ہے اور بس سمجھتا ہے کہ بس یہ گھر ہی میرا گھر ہے، آخرت کا گھر بھول جاتا ہے. انسان کو اور چیزیں ملتی ہیں، گاڑی ملتی ہے، سواری ملتی ہے، اور سواری کے اندر کہ بس یہی سواری ہے، اسی سواری سے ہی میں نے سارے کام چلانے ہیں، یہی سواری جو ہے میرے کام کی ہے، میرے فائدے کی ہے، اور وہ پھر اصل سواری کو جو ہے بھول جاتا ہے. اسی طریقے سے مال و دولت، بلکہ مال و دولت سے بھی پہلے انسان کی اپنی زندگی، اپنی صحت، اپنی جو اس کی توانائی ہوتی ہے کہ بھئی ہاں ابھی تو میں جوان ہوں، تو یہ جوانی، یہ صحت، یہ قوت، یہ اس کے لیے دھوکا بن جاتی ہے، کیونکہ یہ سبب ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ہے، میرے پاس توانائی ہے، میں اس توانائی سے جو ہے وہ اپنے کام بنا لوں گا، اپنی طاقت کے ذریعے سے اپنے کام بنا لوں گا. مال و دولت یہ بہت بڑا دھوکا ہوتا ہے. اس مال و دولت کے ذریعے سے اس کو کام بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، چیزیں خرید سکتا ہے، جو اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ مارکیٹ سے خرید لیتا ہے، آن لائن آرڈر کر لیتا ہے، گھر پہ ڈلیور ہو جاتی ہے. اس مال و دولت کی وجہ سے اس کے خادم آ جاتے ہیں، پڑھتے تھے وہ خادم اس کے کام کر دیا کرتے ہیں. تو مال و دولت جو ہے یہ ایک بہت بڑا مادی دھوکا ہوتا ہے انسان کے لیے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت ان ساری چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ اصل کام ان کے اندر نہیں ہے، اصل کام یہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اصل کام جو تمہارا اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے. تمہیں مادی چیزوں کی وجہ سے دھوکے میں مت پڑ جانا. یاد رکھنا اس مال کو لینے والا بھی ہے، وہی ان نعمتوں کو تم سے واپس بھی لے سکتا ہے، اور ایک نہ ایک دن تو آئے گا کہ جس کے اندر وہ تم سے ان سب کو واپس لے گا، جو تمہاری موت کا دن ہوگا، سارے مادی اسباب جو ہیں تم سے واپس چھین لیے جائیں گے. پھر اس کے بعد جو دوسری قسم کے اسباب ہوتے ہیں وہ اس طرح کے فزیکل، ٹینجیبل اور مٹیریل اسباب نہیں ہوتے، وہ ان کی مادی فزیکل حیثیت نہیں ہوتی، لیکن ان کی ایک انٹلیکچوئل حیثیت ہوتی ہے، ان کی ایک نظری قسم کی حیثیت ہوتی ہے، غور و فکر کرنے سے وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، نظر آتی ہیں. ان کے اندر سے ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ انسان کی عقل ہوتی ہے، انسان کی سمجھ ہوتی ہے، وہ عقل کے ذریعے سے جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ لیتا ہے اور اپنے کام بنا لیتا ہے، اپنے جو ہے وہ مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کر لیتا ہے. لیکن یہ عقل جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی، یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے علم بھی جو ہے یہ بھی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، آپ اس کو وے نہیں کر سکتے کسی اسکیل کے اوپر، بیلنس کے اوپر، آپ اس کی جو ہے وہ پیمائش نہیں کر سکتے کسی اسکیل کے ذریعے سے کہ اس کا علم جو ہے وہ اتنا لمبا ہے، اتنے 100 فٹ لمبا ہے، اس کا علم جو ہے وہ اتنا اونچا ہے، اس کا علم اتنا چوڑا ہے، اس کے علم کے اتنے kg وزن ہوتا ہے اس کا، نہیں. یہ بھی ایک نان ٹینجیبل چیز ہے، مادی حیثیت اس کی نہیں ہے، لیکن یہ انسان کے پاس ہوتا ہے، یہ اس کے سینے میں ہوتا ہے. تو جو کمزور عقل کے لوگ ہوتے ہیں، ان میچور لوگ ہوتے ہیں، وہ تو مادی اسباب سے بھوکے میں پڑ جاتے ہیں. میرے پاس ہے یہ سب کچھ، نظر آ رہا ہے نا مجھے، لوگوں کو دکھا سکتا ہوں نا میں. وہ بچکانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی عقل جو ہوتی ہے نا وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی بھی ہوتی ہے. جیسے چھوٹا بچہ، ہم اکثر مثال دیتے ہیں کہ جب چھوٹے بچے جا کر یہ کسی بہت بڑی عمارت کو دیکھتے ہیں تو وہ اس عمارت کی سائز اور اس کے رنگ اور اس کے بڑائی، ان چیزوں کے اندر گم ہو جاتے ہیں. جبکہ جو ذرا ذہین ہوتے ہیں، ذرا میچور ہوتے ہیں، تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ عمارت جو ہے وہ کیسے بنی ہوگی، کتنی اس کے اندر جو ہے وہ محنت لگی ہوگی، کتنا اس کے اندر وقت لگا ہوگا، اس کے اندر جو ہے وہ مال و دولت لگی ہوگی. وہ ذرا مادیت سے پیچھے ہٹ کر کے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو مادی اسباب ہوتے ہیں، یہ چھوٹے بچوں کو یا جن کی ذہنیت جو ہوتی ہے نا وہ چھوٹی ہوتی ہے، عقل چھوٹی ہوتی ہے ان کی، وہ ان کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں. لیکن جن کی تھوڑی سی ذرا زیادہ عقل ہوتی ہے، ذرا زیادہ وہ میچور ہو چکے ہوتے ہیں انٹلیکچولی، تو ان کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے بھی چیزیں موجود ہیں. اور وہ چیزیں کون سی ہیں؟ وہ اس قسم کی چیز ہے جو کہ مادی حیثیت نہیں رکھتی لیکن ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے. کسی کے اندر بہت زیادہ عقل سمجھ ہوگی تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا تیس مار خان سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جی میں اپنی عقل کی بنیاد پر جو ہے نا میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. میں فلانے کو، ہمارے یہاں تو بہت عام ہے نا، میں فلانے کو الو بنا لوں گا، میں فلانے کو جو ہے وہ چکر دے کر کے اپنا کام کروا لوں گا، میں اس طریقے سے جو ہے وہ یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا. تو یہ جو عقل مند ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہوئی ہوتی ہے، میتھمیٹکس میں بڑا تیز ہوتا ہے، سائنس کے اندر بڑا تیز ہوتا ہے، بڑی جو ہے وہ عقل مندی کے ساتھ جو ہے وہ اکویشنز، علم، یاد، یادداشت اس کی بڑی تیز ہوتی ہے. اور اس یادداشت کی وجہ سے اور اس کی اور صلاحیتوں کی وجہ سے اس کی زبان بھی بڑی اچھی چلتی ہے، لوگوں کو بڑا کنوینس کر لیتا ہے اپنے پوائنٹ آف ویو کے ذریعے سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل دی تھی کہ مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے ذہین تھے اور ایسے وہ لوجک پیش کرتے تھے کہ اگر وہ چاہیں کہ یہ ستون ہے اس کو انسان بنا کر کے کسی کو کنوینس کرنا چاہیں تو وہ کنوینس کر سکتے تھے ایک بندے کو. یہ ستون نہیں ہے، یہ پلر نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ اور چیز ہے. وہ دلائل کے ذریعے سے کسی کو کنوینس کر سکتے تھے. یہ ذہانت ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. تو اس انسان کے لیے پھر یہ عقل جو ہوتی ہے نا، یہ اس کے اور پروردگار کے درمیان حجاب بن جاتی ہے، پردہ بن جاتی ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ یہ عقل ہے، یہ اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے. یہ اسی طریقے سے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جس طریقے سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمتیں دی ہوئی ہیں. اسی طرح سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقل کی ذہانت کی نعمت دی ہوئی ہے. یہ تمہاری اپنی ذاتی نہیں ہے، یہ تمہاری جاگیر نہیں ہے، یہ تمہارے باپ کی نہیں ہے، تمہارے خاندانی چیز نہیں ہے جو تمہیں ورثے میں مل گئی ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ نہ بھولنا تم اس بات کو. اور اسی طریقے سے علم کی دولت، کہ پہلے جاہل تھے، پہلے اجڑ تھے، گوار تھے، کچھ بھی نہیں پتا تھا، اور ادھر سے جو ہے وہ علم کا واسطہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اور جو ہے وہ علم ملنا شروع ہو گیا. اور ایسا علم ملا. میں بھی کل ہی بلکہ بچوں کی کلاس کے اندر بھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو انٹروڈیوس کروایا کہ جی یہ امت ہوگی، وہ کس رسول کی امت ہوگی؟ رسول النبی الامی. وہ رسول بھی ہوں گے، نئی شریعت بھی لے کر کے آ رہے ہوں گے، اور ہمارے نبی بھی ہوں گے، لیکن کیسے نبی ہوں گے؟ امی نبی ہوں گے، انلیٹرڈ پروفٹ ہوں گے، بالکل ان کے پاس علم نہیں ہوگا، پڑھ بھی نہیں سکتے ہوں گے، لکھ بھی نہیں سکتے ہوں گے. یا مکرم. تو ان کے اوپر اللہ رب العزت نے علم کے سارے بہانے کھول دیے اور اتنا علم دیا کہ کسی انسان کے پاس اتنا علم، کسی جن کے پاس اتنا علم نہیں. لیکن اللہ رب العزت اس حقیقت کو ہمیں یاد دلاتے ہیں، جو اتنی اہم حقیقت ہے، اتنی اہم حقیقت ہے کہ ہمیں ہمارے وجود کے اندر اس کو اتار دینے کے لیے، اس کی اہمیت کو سمجھا دینے کے لیے کہ دیکھو اس کو تم کیجولی مت لینا، اس کو تم معمولی مت سمجھنا. دیکھو میں یہ بات تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہارے دماغوں کے اندر اتارنے کے لیے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال استعمال کر رہا ہوں. گویا کہ پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی، جب ان آیات کے اوپر بات ہو رہی تھی، اسی سورت کے اندر
ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتے اور آپ ذرا سا بھی ان کی طرف جھک جاتے, جو کہ نبی علیہ السلام نے تو جھکنا ہی نہیں تھا, نبی علیہ السلام تو معصوم اللہ کے محبوب پیدا ہوئے تھے, انہوں نے تو جھکنا ہی نہیں تھا, تو کیوں فرما رہے ہیں کہ اگر آپ جھک جاتے؟ کس کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ جھک جاتے؟ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم جھک جاؤ گے, میرے نبی نے نہیں جھکنا, اگر تم جھک جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ حیات مماتی تم بنا کر نصیرہ. اگر ذرا سے بھی تم جھکو گے نا, ان کی بات مان لو گے. کس بات میں ان کی بات مان لو گے؟ میرے دین میں تبدیلی کرنے کے لیے, میرے دین میں تبدیلی کرنے کے لیے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. کہ میرے اوپر تم جھوٹ باندھو, موسیقی میں نے حرام کری, تم یہ کہو نہیں اللہ نے حرام نہیں کری, کیونکہ کافر یہی چاہتا ہے کہ مسلمان موسیقی کو حلال کر دیں, بے پردگی کو حلال کر دیں. یہی دو انروڈز ہوتی ہیں, یہی دو راستے ہوتے ہیں اندر گھسنے کے, موسیقی اور بے حیائی, بے پردگی, عورت ذات. اندر گھس جائیں, اندر گھسنے کے بعد اس کے بعد پھر سارا توڑ مروڑ سب کچھ اس کے بعد آسان ہو جائے گا. ان دو راستوں کے ذریعے سے اندر گھسنے کی کوشش. تو موسیقی حلال کر دو, اپنے کلپس بنا بنا کر کے دینی بیانات کی کلپس موسیقی کے ساتھ بھیجو, آگے فارورڈ کرو. اپنا موقف کسی بھی مسئلے کے اوپر بیان کرنا ہو, بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ اس کو بیان کرو, اور ساتھ ساتھ عورتوں کی اگر تصویر بھی آ جائے کچھ نہیں ہوتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلتا ہے, اتنا تو سب چلتا ہے. عام آدمی حرکت کرے گا تو لوگ کہیں گے یہ گناہگار ہیں, یہ غلط کام کر رہے ہیں. مولوی صاحب یہ والی حرکت کریں گے, مصلح صاحب یہ والی حرکت کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جائز ہے, اس کا مطلب ہے کہ کچھ واقعی کچھ نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے. موسیقی سے کچھ نہیں ہوتا, عورت کی تصویروں سے کچھ نہیں ہوتا. عورت کی تصویر لگا دو اپنی پروڈکٹ کے اوپر, عورت کی تصویر لگا دو کسی اور اپنے میسج کے اوپر, کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ مولوی صاحب یہ کام کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو اگر تم نے یہ کام کیا نا کہ جس چیز کو میں نے حلال کیا اس کو تم حرام کر رہے ہو, جس کو میں نے حرام کیا اس کو تم حلال کر رہے ہو, تو کیا ہوگا؟ وہ تو تمہارے دوست بن جائیں گے. وہ اذن لتخذو کا خلیلا, تاکہ وہ تمہارے دوست بن جائیں, وہ تمہیں دوست بنا لیں اپنا, وہ تو تمہارے دوست بن جائیں گے. لیکن پھر میں تمہارے ساتھ کیا حشر کروں گا, میں تمہارا کیا حشر کروں گا کہ پھر تمہیں کوئی ثم لا تجد لك علینا نصیرا, تمہیں میرے خلاف کوئی مددگار نہیں ملے گا. مولوی صاحب میرے خلاف تمہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا, کچھ نہیں ہوگا پھر تمہارا, کوئی مدد کرنے والا تمہیں نہیں ملے گا. وہاں پہ نصیر کا لفظ استعمال کیا اور یہاں پہ وکیل کا لفظ استعمال کیا. اپنے علم کو یہ مت سمجھنا تمہارے باپ کی جاگیر ہے, تم نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں, تمہیں بڑی سمجھ میں آتی ہے چیزوں کی, تم بڑا جو ہے وہ اچھا بیان کر سکتے ہو, تم بڑا جو ہے وہ شاگرد تیار کر سکتے ہو, تم نے بڑے شاگرد تیار کر دیے ہیں. میں اگر تم سے اس کو واپس لے لوں نا تو پھر کوئی تمہیں واپس نہیں لوٹا سکے گا, اس کو کوئی مسئلہ کر کے جرح نہیں کر سکے گا کہ آپ نے ان سے کیوں ان واپس لے لیا, کیوں واپس لے لیا آپ نے, یہ تو آپ نے اچھا نہیں کیا, اٹ واز ناٹ جسٹیفائڈ. نہیں, کوئی بات نہیں کر سکے گا تمہارے بحاف پر. تو ہم دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. اسی وجہ سے اس دنیا کے اندر ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہم اسباب کے دھوکے کے اندر نہیں پڑیں, اپنے آپ کو نہیں پڑنے دیں اسباب کے دھوکے کے اندر. یہ دور یہ دھوکوں کا ہی دور ہے, اور سب سے بڑھ کر کے دھوکوں کا دور ہے, کیونکہ یہ فتنہ دجال کا دور ہے. دھوکے کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ روز اول سے چل رہے ہیں. شیطان نے آدم علیہ السلام اور اما حوا کو بھی دھوکہ ہی دیا تھا, اس دن بھی دھوکہ ہی چلا تھا نا کہ کھا لو کچھ برا نہیں ہوگا بلکہ تمہیں اچھا ہی مل جائے گا, تمہاری زندگی جو ہے وہ طویل ہو جائے گی, تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت. حالانکہ حقیقت تو ایسی نہیں تھی, اس پھل کو کھا کر کے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے مخلد بن جائیں گے. حقیقت تو کچھ اور تھی, وہ دھوکہ دے رہا تھا, وہ تو دھوکے باز ہے. تو دھوکے کا سلسلہ تو پہلے دن سے چل رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہا, لیکن اس دور کے اندر یہ دھوکہ اتنا وسیع ہو گیا اور دھوکے کھانے والے اتنے زیادہ ہو گئے, کیونکہ اس دور کے اندر ہماری اپنی ناقدری کی وجہ سے, ہماری ناشکری کی وجہ سے ہماری عقلیں جو ہے نا وہ سلب ہو گئی ہیں, ہماری عقلیں جو ہے وہ بہت چھوٹی ہو گئی ہیں. اب ہمارے لیے دھوکہ کھا لینا بہت آسان ہو گیا. اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ رجال بھی ہوتے تھے, کچھ عقل مند بھی ہوتے تھے, کچھ زیادہ اچھی عقل والے بھی ہوتے تھے, ان کو دھوکہ دینا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا. آج دھوکہ دینا اتنا آسان ہو گیا, اتنا آسان ہو گیا. اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا, کچھ خواتین ہوتی ہیں ماشاءاللہ, خواتین ماشاءاللہ جذبات میں بہت, اللہ تعالیٰ نے ان کو جذبات والا بنایا, تو وہ چاہتی ہیں کہ ان کو ان کے شوہر دھوکہ دیں, اور ان کو پتا بھی چل جائے گا نا کہ یہ دھوکہ تھا, اصل میں وہ آپ کی جو تعریف کر رہے تھے نا وہ جھوٹے منہ تعریف تھی, کوئی بات نہیں تعریف تو پھر بھی کرو میری. ایسے ہی ہے نا کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ خوش ہوتی ہے اس کی تعریف کی جائے شوہر صاحب, کیونکہ اس کو انگریزی میں بھی اسی طرح سے کہتے ہیں, شی لوز ٹو بی ڈیسیوڈ, شی لوز ٹو بی ڈیسیوڈ. آج کل رجال ہمارا بھی یہی حال ہو گیا, وی لو ٹو بی ریسیوڈ, وی لو ٹو بی ریسیوڈ. اور جس چیز کو ہمیں پتا ہے, جیسے بیوی کو پتا ہے نا کہ شوہر صاحب جو ہے نا وہ اس کو الو بنا رہے ہیں, لیکن پھر بھی شوہر کی بات سن کر کے خوش ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ہمیں پتا ہے سی این این الو بنا رہا ہے, بی بی سی الو بنا رہا ہے, فاکس نیوز تو سب سے بڑا الو بنا رہی ہے, رائٹ, انڈیا کے جتنے نیوز چینلز ہیں, جتنے نیوز چینلز ہیں سب کے سب جو ہے وہ دھوکے باز ہیں. کوئی ایک ایسا نیوز چینل نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر جس کے پیچھے سے جو فنڈنگ کون کر رہا ہے, کہاں سے چل رہا ہے یہ میڈیا کا پورا سسٹم. سب کو پتا ہے یہ والی بات, کس کو نہیں پتا؟ بالکل ہی جو کہ وہی جو بچرانے والی جو عقل ہوتی ہے نا, جن کی وہ ان کو نہیں پتا یا وہ ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے, باقی تو سب کو پتا ہے یہ والی بات, لیکن وہیں سے خبریں لیتے ہیں اور اس کے اوپر اچھلتے بھی ہیں, تالیاں بھی بجاتے ہیں, نعرے تکبیر بھی پڑھتے ہیں, اللہ اکبر, میر کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی افطار کے لونڈے سے کیا لیتے ہیں, خبر لیتے ہیں, اسی افطار کے لونڈے سے نیوز لیتے ہیں, اسی افطار کے لونڈے سے حالات حاضرہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, دنیا کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی افطار کے لونڈے سے جس کی وجہ سے جو ہے نا, جس کے باپ کی وجہ سے بیمار پڑے تھے. عجیب عجیب و غریب کیا ہو گیا بھائی, پتا ہے کیا ہو گیا؟ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے بغاوت کرتے ہیں نا, تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عقل مار دیتے ہیں, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عقل کو مار دیتے ہیں. اس کا صرف ایک حل ہے اور کوئی دوسرا اس کا حل نہیں ہے, کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں, ہم گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں, گڑ گڑائیں, معافی مانگیں کہ اے اللہ ہم نے کیا کر دیا اپنے ساتھ, ہم نے اپنی کیا گت بنا دی ہے, کیا حلیہ بنا دیا ہے ہم نے اپنا, کتنی بڑی بڑی آپ نے ہمیں نعمتیں دی تھیں, عقل شریف دی تھی, اس کے علاوہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا تھا, آپ نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا تھا, اس کلام کی علوم عطا فرمائے تھے, اپنے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہمیں عطا فرمائی تھی, ان کی نبی علیہ السلام کی پوری زندگی محفوظ کر کے آپ نے ہمیں گویا کہ تشتری میں رکھ کر کے پیش کر دی تھی, ہدایات کے کتنے ذرائع ہمیں عطا فرمائے تھے, یعنی اتنا ہے اتنا ہے کہ گویا کہ بندہ کہے بس بس بس, کتنی نعمتیں ہیں اللہ, میں آپ کی سنبھالوں, سنبھال نہیں سکتے, اپنی شمار کرنا جو دور کی بات, ہمیں نعمتوں کو سنبھال نہیں سکتے, اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, پھر اس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس نافرمانی کو ہم جسٹیفائی کرتے ہیں, اس کے اوپر حجتیں پیش کرتے ہیں, تو اب اس کے اوپر تو سزا ملنی چاہیے نا,
کیوں نہیں، سزا تو ملے گی پھر اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، بات کو سمجھنے اس عمل کی صلاحیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. معمولات جو بتاتے ہیں سن لیجیے. ایک دفعہ صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا، وقوف قلبی کا اہتمام کرنا یعنی علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دینا، مراقبہ کرنا یعنی تھوڑی دیر کے لیے کام کاج سے فارغ ہو کر کے بیٹھ جانا، اور یہ نیت کرنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، اور اس کو بیٹھ کر کے سننے کی کوشش کرتے رہنا، یہ مراقبہ ہے اور رابطہ شیخ یہ چھٹا معمول ہے. دعا کیجیے. سبحان ربی العالی الوهاب. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اے کریم آقام تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی چاہت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنا دھیان عطا فرما، استحضار عطا فرما، اے اللہ اپنا تعلق عطا فرما. اے اللہ ہم نے اس دنیا کے دھوکے میں آ کر کے آپ کو بھلا دیا، اے اللہ ہم نے آپ کی سب سے بڑی نعمت جو دین کی عطا فرمائی، اے اللہ ہم اس کو روایات سمجھ بیٹھے، اے اللہ جس طرح سے ایک ہندو اپنے دین کو روایات کی طریقے سے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اے اللہ ایک کٹر ہندو اس کے اوپر بڑی پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے، اسی طرح سے ایک اچھا عیسائی جو ہوتا ہے وہ اپنے دین کے اوپر بڑی پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے، لیکن اے اللہ اس کا آپ کے ساتھ تو تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دین کے اوپر عمل نہیں کیا ہوتا، اس نے آپ کے ساتھ اپنے رشتے کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کا طریقہ آپ کے بھیجے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں سیکھا ہوتا، اس وجہ سے اس کی جتنی بھی محنتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری رائے گاہ ہوتی ہیں، اے اللہ اے اللہ وہ سارا کا سارا جو ہے وہ بت کا دائر تصورات سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اے اللہ یہی تو ہمارے دین کا بھی معاملہ ہے، اے اللہ ہمیں بھی تو آپ کے ساتھ تعلق نصیب نہیں ہے، اے اللہ ہم آپ کا سوچ کر کے اپنے دین پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اے اللہ آپ کا دھیان ہماری طرف نہیں ہوتا، اے اللہ اسی وجہ سے ہم بار بار دنڈے بھی مارتے رہتے ہیں، اے اللہ ہم جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں، دھوکے بھی دیتے رہتے ہیں، اے اللہ آپ کی نعمتوں کی ہم نے کیا قدردانی کری ہے، اے اللہ آپ ان نعمتوں کو ہم سے چھین مت دیجیے گا، اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے گا، اے اللہ آپ ہمیں ان نعمتوں کی قدر دانی عطا فرما دیجیے، اے اللہ اس کی سمجھ عطا فرما دیجیے، اے اللہ اگر ہم نصیحتوں کو نہیں مان رہے اور اس کو اپنی کوئی عقل مندی سمجھ بیٹھے ہیں تو اے اللہ اس بے وقوفی کے دلدل سے اب ہمیں نکال لیجیے، اے اللہ ہم بڑے ہو یا چھوٹے ہو، اے اللہ موت کا تو ہم میں سے کسی کو بھی پتا نہیں، اے اللہ یقیناً جو بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار ہو چکے ہوتے ہیں، اپنے بستروں کو لگ چکے ہوتے ہیں، اے اللہ ان کو تو دھوکے کے اسباب بھی ختم ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو تو اپنی موت اپنے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، مزید اور کتنا جی لیں گے، کتنے دہائیاں اور جی لیں گے، لیکن جتنے ہم مضبوط ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اے اللہ چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، اے اللہ ہمارے سامنے ہماری عمر کا دھوکا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اوہو میری عمر کے اندر تو ابھی 60 سال مزید باقی ہے، میری عمر میں تو ابھی 80-90 سال مزید باقی ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا، نیک بن جاؤں گا، اور ابھی جو ہے وہ گناہ کر لو، ابھی لوگوں کو الو بنا لو، ابھی لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنا لو، لیکن اے اللہ نے نہیں پتا کہ چھوٹے ہو کہ بڑے ہو، عمر کا کسی کو بھی نہیں پتا، اور یہ صرف اور صرف ایک دھوکا ہے، دھوکے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اے اللہ کتنے ہم عقل مند بننے کے باوجود بیوقوف ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے چاروں طرف لوگ جو ہے دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی عمر نہیں ہوتی، بڑے اور چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، اے اللہ قبرستان بھی اگر کبھی لوگ ابھی کبھی بھول کے چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی چھوٹی چھوٹی قبریں کتنی ساری موجود ہوتی ہیں، درمیانے سائز کی بھی کتنی ساری قبریں موجود ہوتی ہیں، اور بڑے سائز کی بھی بہت زیادہ قبریں موجود ہوتی ہیں، اے اللہ دیجیے، اے اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ اس عمر کو، اس زندگی کو جو کہ ہم ایک ہی لے کر کے آئے ہیں آپ کے پاس سے، اے اللہ اس کو ضائع ہونے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ اس کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ اس کے اوپر آپ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہر قسم کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ سب سے بڑا دھوکا جو شیطان لگاتا ہے، اور اس کے بعد جو فتنہ دجال کا دھوکا ہے، اے اللہ ان دھوکوں سے بھی ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ روزمرہ کے جو دھوکے ہیں جو کہ ہمارے جھوٹے دوست ہمیں لگا دیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم کچھ ایسے گناہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اے اللہ ہمیں ہر لیول کے، اے اللہ ہر سٹیج کے دھوکوں سے محفوظ فرما دیجیے، اے اللہ دھوکوں کے ذریعے سے ہی ہمارے دشمن نے ہمارے آبا و اجداد کو جنت سے نکالا، اور انہیں دھوکوں کے ذریعے سے ہی وہ ہمیں جنت میں جانے سے روکنا چاہتا ہے، اے اللہ ہمیں ان دھوکوں سے بچنے کے لیے، اے اللہ ہمیں اپنے شریر عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہماری عقل کو جو کہ دنیا کے کاموں میں بڑی اچھی چلتی ہے، اے اللہ آخرت کے لیے چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں دھوکوں سے محفوظ فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ احسان کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، اے اللہ ایسے علم سے آپ ہماری ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما دیجیے جو کہ ہمارے اور ان کے خلاف حجت بن جائے، جس کو کہ ہمارے خلاف استعمال کیا جائے کہ تمہارے پاس تو اتنا علم تھا پھر تم نے ایسا کیوں کیا، فلانے شخص کے پاس تو علم بھی نہیں تھا تو اس کا جرم تم سے چھوٹا ہے، اے اللہ ہمارے خلاف علم کو حجت نہ بننے دیجیے، اے اللہ آسانی کا معاملہ فرما دیجیے، اور ادھر ادھر کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو، اے اللہ آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو آپ کی بندگی میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے اوپر احسان کا معاملہ فرما، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اے اللہ آپ کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، اے اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، ہماری تمام غلطیوں کوتاہیوں کو آپ معاف فرما سکتے ہیں، اے اللہ ہماری طرف، اے اللہ ہم آپ کی طرف امید کی نظر اٹھاتے ہیں، اے اللہ ہمیں معلوم ہے ولا یغفر الذنوب الا انت کہ ہمارے گناہوں کو آپ کے سوا اور کوئی معاف کر بھی نہیں سکتا، اے اللہ آپ کے ساتھ ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا، اور آپ معاف کر سکتے ہیں، بس اے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، اے اللہ ہم اس کے اوپر
ہم بہت بہت پشیمان ہیں، اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ اس کو حقیقت میں آخرت کی نیت سے مل بیٹھنا بنا دیجئے، اے اللہ ہماری نیت میں اگر کوئی کھوٹ ہے، اگر کوئی بھی کمی کوتاہی ہے، اے اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے اس کمی کوتاہی کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں خالصتاً اپنا بندہ بنا دیجئے، اے اللہ خالصتاً نہ ہماری خواتین کو اپنی بندیاں بنا لیجئے، نہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے، نہ دین کی عزت اور عظمت کے لیے، رفت کے لیے قبول فرما لیجئے، نہ ہمارے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لیجئے، نہ آپ ہمارے دلوں کا حال خوب جانتے ہیں، نہ ہم سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ کو نہیں دھوکہ دے سکتے، نہ اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ چاہت آپ پاتے ہیں کہ ہم واقعی آپ کے دین کے لیے قبول ہونا چاہتے ہیں، تو اے اللہ آپ سے تو اس کو ہم چھپا بھی نہیں سکتے، اے اللہ آپ ہماری چاہت کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمیں رد نہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا دیجئے، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو ضائع ہونے سے بچا دیجئے، ہماری صلاحیتوں کو، ہماری زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا دیجئے، اے اللہ قبولیت کا فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو، ہمارے اساتذہ کرام کے والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، جو ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جن کی ہو چکی ہے ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو بے بھی بیمار ہے ہمارے حضرت کی صحت کو، اے اللہ اور ان کی جو صاحبزار صاحب بیمار ہیں، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ سارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی ہمارے دلوں کی جائز تمنائیں ہیں، اے اللہ ان تمام تمناؤں کو اپنی رحمت سے قبول کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ گھروں کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دیجئے، اے اللہ یقیناً ہم نے اپنے آپ کو آخرت کی فکر کے لیے پیش نہیں کیا ہے، اے اللہ اسی وجہ سے آپ نے ہمیں دنیا کی فکر و فکروں کے اندر الجھا دیا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ پھر آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم جیسے چھوٹی چھوٹی مخلوق کو ان فکروں سے آپ نجات دے کر کے اپنے چاہت کے لیے قبول فرما لیں، اپنے خدمت کے لیے، اپنے کام کے لیے قبول فرما لیں، اے اللہ ہمیں کتنی دفعہ بات سمجھائی گئی کہ اگر ہم اپنا کام کریں گے تو ہمارا مالک ہمارا خیال رکھے گا، اے اللہ آپ ہی تو ہمارے مالک ہیں، اے اللہ آپ کیوں نہیں ہمارا خیال رکھیں گے، اے اللہ مسئلہ سارا کا سارا ہمارا ہے کہ ہمیں جو کام دیا گیا، جو کام دے کے بھیجا گیا، ہم اس کام کے علاوہ سارے دوسرے کام کرنے کی محنت میں لگے رہتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے کام کو سمجھنے کی، اپنے کام کو سیکھنے کی اور اپنے کام کو کرنے کے لیے اے اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.